بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. एक नए किताब से درس کا آغاز کرتے ہیں. یہ فقہ کی ایک مختصر اور بڑی آسان اور پیاری تصنیف ہے امام سعدی رحمہ اللہ کی. آج کی نشست میں ہم دو چیزوں پر بات کرتے ہیں. پہلی بات کہ امام صاحب کو مختصر تعارف، اور پھر جو مقدمہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، وہ دوسری بات کہ ہمارے طریقہ شرح میں کیا رہے گا، اس پر بات کرتے ہیں. پہلے تو کتاب کا نام منہج السالکین وتوضیح الفقہ فی الدین. منہج کہتے ہیں کشادہ راستے کو، السالکین چلنے والے، توضیح وضاحت، الفقہ فقہ، فی الدین دین میں، یعنی یہ کشادہ راستے کا بیان ہے چلنے والوں کے لیے جو دین میں فقہ کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ کتاب کا نام ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا حق ادا ہوگا. مصنف کے تعلق سے مختصر تعارف پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ کر دیتے ہیں. ان کا نام ابو عبداللہ عبد الرحمن بن ناصر بن عبداللہ بن ناصر بن حمد آل سعدی اور بنی تمیم سے ہیں. عنیزہ میں 12 محرم 1307 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت جب پیدائش ہوئی تو اور ان کی 4 سال کی عمر تھی، والدہ صاحبہ انتقال کر گئیں، اور 7 سال کی عمر میں والد کا بھی انتقال ہو گیا، تو بچپن میں یتیم رہے. اور پھر ان کی جو سوتیلی ماں ہے، انہوں نے کفالت کی ہے، وہ بہت پیار کرتی تھی. اور پھر جب بڑے ہوئے تو ان کا جو بڑا بھائی ہے حمد، انہوں نے ان کی پرورش کی ہے، اور حلقات العلم جو ہے انہیں داخلہ کیا ہے. اور بھائی تو آپ علم حاصل کریں، آپ کے جو خرچوں میرے ذمہ میں، بڑے بھائی نے کہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات ہے. اور میری گزارش ہے ان عورتوں سے یا ان سوکنوں سے جو ایک دوسرے سے دلی نفرت کرتی ہے، ایک تو جیلسی ہوتی ہے نا اپنی جگہ پر، فطرتاً سوکنیں جیلسی یہ ہوتی ہے، لیکن کسی حد تک ہونی چاہیے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس عظیم عالم کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی اپنی ماں نہیں ہے، وہ تو بچپن سے ہی چل بسی، اور ماں باپ نہیں ہے، کون ہے؟ سوتیلی ماں اور بڑا بھائی. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے ہے. اگر آپ ایسی دشمنی رکھتی ہیں اپنے سوکن سے، بلکہ بعض لوگ جادو کی طرف چلے جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، بغض نفرت کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گی؟ وہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا اچھا سلوک ہوگا جب آپ برا سلوک کر رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو سوکنے کیا کہ چھوٹی سی بات پہ جھگڑے کا انتظار ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کو مارے پیٹا جاتا ہے، بچوں سے نفرتیں ہوتی ہیں، پھر بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے آپس میں، اور اس طریقے سے گھر اجڑ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں ایک فطرتاً ایک چیز آپ کے اندر ہے، ایک تھوڑی سی جیلسی ہے، اس کو حد میں رکھیں، اس حد تک ہونی چاہیے. لیکن بغض اور نفرت اور یہ جو دل کی بیماریاں، حسد، پھر یقین ہے، جو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، اس سے آپ گریز کریں، اس سے آپ دور رہیں. اللہ سے دعا کریں، دیکھو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی آپ کا اچھا کام بھی آپ کی اولاد کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، واضح مثال ہے. سبحان اللہ، بڑے بھائی نے کفالت لی ہے، ذمہ لیا ہے پرورش کا، بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے شیخ بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے حلقات العلم میں داخل ہوئے، قرآن مجید کے حفظ کیا، اور بڑی محبت لگاؤ تھا علم سے. اور تقریباً 12 سال عمر میں قرآن مجید کے حافظ بن گئے. ان کے والد صاحب جو تھے یعنی کوئی بڑے عالم نہیں تھے, چھوٹے سے موعظ کر کے کیا کرتے تھے, اور جب امام مسجد میں جب امام نہیں ہوتا تھا تو ان کی جگہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے اور کبھی خطبہ بھی دیتے تھے, یعنی انابت کرتے تھے امام صاحب کی مسجد میں. وہ جو والدہ تھی شیخ صاحب کی آل عثیمین میں سے تھی. مختصراً یعنی شیخ صاحب نے مختلف علماء سے جو جہاں تک ان کی رسائی ہو سکی وہاں سے علم حاصل کیا. اپنے اس جد و جہد کے مطابق مختلف علماء سے علم حاصل کیا, اور پھر بہت ہی ذہین تھے بچپن سے ہی, وہ بہت ہی لگاؤ تھا علم سے, اور کافی حریص طلب علم پر, اور اخلاق بڑے عمدہ اخلاق والے تھے. اور خصوصی طور پر جو علمی متون ہیں ان کی حفظ کرتے تھے. قرآن مجید کے حفظ کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو متون علمیہ ہیں جو مختلف تصنیفات علماء کی ان کو حفظ کیا. اور خصوصی طور پر یعنی شیخ محمد احمد رحمہ اللہ کی جو چھوٹے چھوٹے تصانیف ہیں یہ, اور شیخ حسین بن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں خصوصی طور پر, ان پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے. اور ان کے یہ جو علم ہے آپ کو یعنی نظر آئے گا ان کی تصنیفات میں, شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن القیم رحمہ اللہ, اور شیخ حسین محمد احمد رحمہ اللہ کے جو یعنی ایک نچوڑ خلاصہ جو ہے آپ کو ان کی تصنیفات میں, خصوصی طور پر جو تفسیر ہے جس کا ہم نے بھی کئی مجالس میں الحمدللہ پڑھا ہے, تو آپ کو یہ خلاصہ نظر آئے گا. اور ان کی ایک یہ بھی ایک خصوصیت ہے شیخ صاحب کی کہ فقہ کے تعلق سے جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ اتباع الدلیل نصب العین تھا. اتباع الدلیل اگرچہ معروف کیا ہے یہ سب کون سے علماء ہیں, حنبلی علماء ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے جیسے خود بھی بیان کرتے ہیں اپنے مقدمے میں کہ دلیل نصب العین ہے, دلیل کی اتباع کرنی ہے, اور یہی حق ہے کہ دلیل کی اتباع ہی کرنی چاہیے. میں نے بہت کم عمر میں تدریس کے لیے یعنی درس دینے کے لیے 23 سال کی عمر میں, لیکن علم بھی ساتھ جاری رکھا, اور 1350 میں یعنی اپنی جگہ پہ جو ہے فتویٰ دینے اور علم کے یعنی ایک منبع بن گئے, لوگوں کی طرف جاتے تھے علم کے لیے. ان کے شاگردوں میں سے بہت سارے نام ہیں جو آپ نہیں جانتے, ان میں سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک نام کافی ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ جو ہیں وہ شیخ صاحب کے یعنی معروف شاگردوں میں سے ہیں, اور بھی کہیں بہت سارے علماء ہیں جو اس وقت یعنی تمام جتنے بھی ان کے شاگرد تمام تقریباً کبار طلباء میں علماء گزرے ہیں سارے تقریباً, اور کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے عہدوں پر فائز تھے یہاں پر مجلس القضاء میں. اور شیخ صاحب کا وقت کی تنظیم بڑی عجیب تھی, درس کا طریقہ جو تھا یعنی 4 مجلسیں درس کی روزانہ. پہلا مجلس جو تھی فجر کے نماز کے بعد, اور سورج نکلنے تک, پھر اپنے گھر میں جاتے یہاں تک کہ جب ضحا کا وقت ہو جاتا, پھر واپس آتے مسجد میں, پھر درس شروع ہوتا ظہر تک, اور ظہر کے بعد پھر گھر واپس چلے جاتے عصر تک, عصر کے بعد پھر واپس آتے اور درس شروع کرتے مغرب تک, پھر مغرب کے عشاء کے بیچ میں بھی چوتھا درس ہوتا تھا. تو روزانہ یہ معمول تھا شیخ صاحب رحمہ اللہ کا. اور ان کا جو طریقہ تھا بڑا پیارا تھا دروس و تدریس کا, کہ مشورہ لیتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ اب کون سی کتاب پڑھنی ہے, اور آپس میں ان کے بیچ میں کب بعض اوقات مناظرے بھی کرواتے تھے تاکہ مسائل جو ذہن دل و دماغ میں بیٹھ جائیں, اور بعض اوقات سوال بھی پوچھتے تھے, اور بعض اوقات خود بھی کچھ غلط جملہ کہہ دیتے تھے تنبیہ کے لیے کہ شاگردوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں. بعض اوقات لوگ بیٹھے رہتے پرواہ نہیں کرتے تو کچھ غلط جملہ کہہ دیتے تاکہ جو پتہ چلے دیکھو کچھ غلط تو نہیں ہو گیا, اور صرف تنبیہ کے لیے. اور جو خلافی مسائل بعض اوقات ان کا بھی ذکر کرتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ آپ دونوں کو میں یہ مسئلہ دے رہا ہوں, آپ نے ایک قول لینا ہے تو آپ نے دوسرا قول لینا ہے, اب آپس میں آپ بحث مباحثہ کریں اور دیکھیں کہ کون سا قول راجح ہے, اور پھر خود ترجیح کرتے تھے, دیکھیں یہاں پر یہ دلیل وہاں پر وہ دلیل ہے, تاکہ یہ مسئلے جو بالکل واضح ہو جائیں. اور بعض اوقات اگلے درس میں جب شروع کرتے تھے درس سے پہلے پچھلے درس کا بھی ذکر کرتے تھے, بعض سوال بھی کیا کرتے تھے, اور بڑے عمدہ اخلاق والے تھے, ان کے کافی تعریفیں موجود ہیں مختلف علماء نے ان کے تعلق سے, یعنی بڑے حیران کن باتیں کی ہیں کہ صرف علم کا ہی نہیں بلکہ اخلاق کا بھی بہت ہی عمدہ اخلاق والے تھے, اور بہت ہی معروف تھے اپنے حسن اخلاق میں, اور اس کی تائید بھی کرتے رہتے تھے. ان کی مختلف تصنیفات میں سے تفسیر کریم الرحمٰن فی تفسیر کلام المنان جو تفسیر سعدی کے نام سے مشہور ہے, 8 جلدوں میں موجود ہے, اور القواعد الحسن لتفسیر القرآن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, یہ بھی موجود ہے, وہ تفسیر لطیف المنان فی خلاصۃ تفسیر القرآن, یہ قرآن کی تفسیر ایک مختصر ہے تفسیر, دو قسم کی تفسیر ہیں, بہجۃ قلوب الابرار و قرۃ عیون الاخیار فی شرح جوامع الاخبار, یہ حدیث کے تعلق سے معروف تصنیف ہے, القول السدید فی مقاصد التوحید, یہ توحید کے تعلق سے سؤال و جواب فی اہم المهمات, التوضیح البیان لحجرۃ الایمان, الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشاكل القدرية, تقدير كما عملك تعلق سي, الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين, كافية الشافية هي تمام كتاب عقيدة كتعلق سي, بالمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين جو هماري كتاب هي, هي فقه كتعلق سي, المختارات الجلية في المسائل الفقهية, الرشاد معرفة الأحكام, مراضات الفقهية هي تمام كتاب جو, ونور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والأداب, یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کا تعلق فقہ سے ہے. اس طریقے سے اور بھی کافی تصنیفات ہیں جو تک یعنی 20 سے زیادہ ہیں. شیخ صاحب کی وفات آخر میں, شیخ صاحب کو بلڈ پریشر بیماری آخری وقت میں ہو گئی تھی, اور پھر ان کو فالج بھی ہوا, سٹروک ہوا, اور ان کی وفات جو ہے 1376 میں ہوئی. پیدائش کب تھی؟ 1307 میں, وفات 1376 ہجری کی بات ہو رہی ہے. فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. مقدمے سے پہلے میں جو شرح کا طریقہ رہے گا میں بیان کر دوں کہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر شرح ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو, اور جہاں پر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو اس میں وضاحت کروں گا, جہاں پر کسی چیز کی کمی ہو جسے میں آگے بیان کروں گا تو میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد خاص ہیں ان کے مختلف تصانیف خصوصی طور پر شرح ممتع سے کچھ اگر کچھ اضافہ کروں گا تو وہیں سے میں اضافہ کروں گا تاکہ بات اور معاملہ جو بالکل آسان ہو جائے, مکمل ہو جائے. اور میں کوشش کروں گا کہ میں صرف ترجمہ کروں اور عربی جملہ نہ پڑھوں تاکہ وقت بچ جائے, کیونکہ عربی میں پڑھنا پھر اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پھر شرح اس کا کرنا تو ایک بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, تو وقت بچانے کے لیے اس طریقے سے بات کریں گے انشاءاللہ. شیخ سعید کا جو مقدمہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فهذا كتاب مختصر في الفقه, مختصر كتاب يعني تصنيف فقه, جمعت فيه بين المسائل والدلائل, جس میں میں نے جمع کیا ہے مسائل اور دلائل کو ایک جگہ پہ, واقتصرت فيه على اهم الامور, اس میں میں نے مختصر کیا ہے اہم امور میں, واعظمه نفعا, جو سب سے زیادہ نفع بخش ہے, لشدت ضرورته الى هذا الموضوع, کیونکہ اس موضوع کی بہت ہی شدید ضرورت ہے, وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان الحكم فيه واضحا, اور زیادہ تر میں صرف نص پر اکتفا کروں گا اگر اس میں حکم بالکل واضح ہو. اب آگے دیکھیں گے کہ ایک جملے میں ایک حدیث کا حصہ ہے, وہی فقہی مسئلہ ہے, لسہولة حفظه وفهمه على المبتدئين, تاکہ مبتدئین کے لیے جو طالب علم ہیں ان کے لیے یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. لأن العلم معرفة الحق بدليله. إذن لا ينكرين okay. علم كمعنى هي حق وجانا اسكي دليل کے ساتھ. علم کے کیا معنی ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ حق و جاننا, معرفت الحق بدلیلہ. یہ سب نے یاد کرنا, پوچھوں گا میں حق کیا معنی ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ معرفت الحق بدلیلہ. صرف حق جاننا کافی نہیں ہے, دلیل کے ساتھ حق کو جاننا ہے. اچھا, فقہ کی تعریف کیا ہے؟ والفقہ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فقه كمعناه أحكام شرعي فرعي كوجانا انك دلائل كتاب سنة إجماع ورسه قياس كسات. اسے کہتے ہیں فقه. پھر شخص فرماتے ہیں میں جو دلائل ہیں, جو مشہور دلائل ہیں, میں ان پر اکتفا کرتا ہوں طوالت سے ڈرنے کی خاطر, کہتے ہیں موضوع لمبا نہ ہو جائے. اور اگر کوئی اختلاف مسئلہ بیچ میں آ جائے, یا اگر کوئی اختلاف مسئلہ ہو, تو میں اس قول کو لے لیتا ہوں جو میرے نزدیک راجح ہے تبعا للأدلة الشرعية. یاد رکھیں, واقتصر للأدلة المشهورة, میں اکتفا کرتا ہوں مشہور دلیلوں پر, خوفا من التطویل, تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. وإذا كانت المسألة خلافية, اگر مسألة اختلافی ہے, اقتصرت على القول الذي ترجح عندي, میں اس قول پر اکتفا کر لیتا ہوں جو میرے نزدیک راجح ہے, وہی اسی قول کا ذکر کرتا ہوں. تبعا للأدلة الشرعية, اسے انڈر لائن کریں 10 دفعہ, جو قول راجح میرے نزدیک ہے میری خواہش کے مطابق نہیں. معنی کیا ہے؟ کیسے راجح ہے, کیوں راجح میرے نزدیک؟ تبعا للأدلة الشرعية, دلائل شرع دلائل کے تابع, جو قول راجح میرے سامنے نظر آ جاتا ہے اسے قول کو میں لے لیتا ہوں. اور یہ اس کتاب کی خوبی ہے, اور اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے. ایک تو آسان ہے مبتدئین کے لیے ہے, اور پھر تبع الادلۃ الشرعیہ آپ کو اس کتاب میں جہاں پر دیکھیں دلیل نظر آئے گی. اور ایک چیز بتاؤں آپ کو, کہیں پر تعلیل بھی ہوگی دلیل نہیں ہوگی. اس کی مثال دوں گا میں آپ کو, آگے مثال دوں گا انشاءاللہ, کہ دلیل نہیں ہے بعض مسئلے میں, لیکن تعلیل ہوگی, تعلیل سے خالی نہیں ہوگی. اور تعلیل نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس بات پہ دلیل ثابت ہو جائے اس سے آگے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں الاحکام خمسۃ, احکام شرعیہ 5 ہے. دیکھیں تصنیف کتنی پیاری, پہلے کہتے ہیں اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ منہج السالکین و توضیح الفقہ فی الدین. فقہ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ فقہ کی تعریف ہم نے جان لیا ہے. فقہ کے اساس علم ہے. علم کا کیا معنی ہے؟ معرفت الحق بدلیل ہی. تو حق فقہ میں سے حق کیا ہے, تو دلیل کی روشنی ہم جانیں گے. جب فقہ کی تعریف کی ہے, معرفت الاحکام الشرعیہ الفرعیہ, فرعی یعنی عقیدے کے تعلق سے نہیں ہے, فرعی احکام ہے, شریعت کے احکام ہیں. اور جب احکام کی بات کرتے ہیں تو کون سے حکم جو ہم جاننا چاہتے ہیں, تو 5 سے باہر رہی ہیں. یعنی ہمارے پورے فقہ میں جب ہم بات کرتے ہیں ان 5 احکام کے گرد بات گھومتی ہے. کون سے احکام 5 ہیں؟ الواجب, دوسرا الحرام, تیسرا مکروہ, چوتھا مسنون, 5واں مباح. آپ کو کوئی سوال پوچھتا ہے نماز کا کیا حکم ہے, آپ کہتے ہیں فرض ہے, واجب ہے. فجر سے پہلے 2 سنتوں کیا حکم ہے, آپ کہتے ہیں سنت ہے. پانی پینے کا کیا حکم ہے, آپ کہتے ہیں مباح ہے, ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے شراب پینے کا حکم حرام ہے. نماز میں التفات کرنا یا دیکھنا مکروہ ہے, اگر زیادہ ہو جائے تو پھر نماز حرام باطل بھی کر دیتا ہے. تو یہ چیز تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی. تو یہ چیزیں ہیں کیا, یہ 5 احکام جو ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحکام خمسۃ, احکام 5. الواجب سب سے پہلے الواجب, وہ ما اثیب فاعله وعوقب تاركه. واجب کی تعریف, یہ وہ چیز ہے جو کرنے والے کے لیے باعث اجر و ثواب ہے, اور ترک کرنے والے کے لیے باعث سزا ہے. اچھا, اس میں اب دیکھیں ذرا, جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو میں انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شرح سے اور ان کے معنی سے بیان کروں گا. تو اس میں 2 چیزیں ہیں اس تعریف میں جن کو شامل کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ تعریف جو ہے, یہ حکم ہے واجب کا, حقیقتاً تعریف نہیں ہے. اسے تعریف کہا جاتا ہے لیکن تعریف نہیں ہے, بعض اس کی تعریف بھی کہتے ہیں, یعنی تعریف بالرسم کے اعتبار سے. دوسری تعریف بالحد ہوتی ہے. تو واجب کسے کہتے ہیں؟ ما طلب الشاعر فعله طلبا غير طلبا جازما. شارع جب اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو لازمی طور پر حکم دیں تو اسے واجب کہتے ہیں. لازماً اس کو بجا لانا ہے, اس پہ تعمیل کرنی تو اسے کہتے ہیں واجب. اچھا, اس کا حکم کیا ہے؟ یا جسے یہ تعریف شیخ صاحب نے بیان کی ہے, اس میں ایک چیز ایڈ کرنی لازمی ہے, وہ ما اثیب فاعله امتثالا. کرنے والے کو اجر ثواب ملتا ہے اگر وہ امتثال اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ کرے. تو اس میں یہ جملہ ایڈ کرنا لازمی ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اس میں امتثال نہیں ہوتا, تعمیل حکم کی نہیں ہوتی, تو پھر واجب عمل نہیں ہوتا, امتثال لازمی ہے. اچھا, وہ عوقب تارک ہو, وہ ترک کرنے والے کو سزا ملتی ہے, اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لے, یستحق العقاب تارک ہو, کہ جو ترک کرتے واجب کو وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے, نہ کہ لازمی سزا ملتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے. تو اس میں واجب شامل ہے کہ نہیں, واجب کو چھوڑنا شامل ہے کہ نہیں, وہ بھی شامل ہے. تو اس لیے واجب کا جو معنی یا جو حکم ہے کہ وہ ما اثیب فاعله, ما اثیب فاعله امتثالا, جو اس پہ عمل کرتا ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, اور ترک کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. اچھا, حرام اس کے ضد میں, والحرام ضده, یعنی ما عوقب فاعله واثيب تاركه. اگر آپ اسے ضد کہیں تو یہ معنی بنتا ہے نا, یعنی جو اس پہ عمل کرتا ہے حرام پہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے, وہ جو نہیں کرتا, جو حرام کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے امتثالاً, تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے, یا اسے اجر و ثواب ملے گا. مکروہ کی تعریف شیخ صاحب فرماتے ہیں, ما اثیب تارکہ ولم يعاقب فاعله. ما اثیب تارکہ, ترک کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو سزا نہیں ملتی. تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جب اثابت کی بات کرتے ہیں اجر و ثواب کی, تو امتثالاً اللہ کے لیے چھوڑا, اللہ کے لیے چھوڑا ہے. یعنی بعض کو انسان کوئی مکروہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی چیز کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا, تو کیا اس کو بھی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اجر کے لیے امتثال نیت کا ہونا, اللہ کے لیے کرنا کہ تعمیل کا حکم جو ہے نا لازمی ہے. مسنون اس کے ضد ہے, مکروہ کے ضد ہے. بعض نسخوں میں مسنون پہلے, مکروہ بعد میں ہے. تو مکروہ جو ہے اس کے ضد مسنون ہے, یعنی ما اثیب فاعله ولم يعاقب تاركه. اگر لیکن امتثالا مسنون, اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں امتثالا اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ کو اجر ملے گا, اور اگر نہیں کرتے, ترک کر دیتے ہیں سنت کو یا مسنون کو, تو آپ پر کوئی گناہ کوئی سزا نہیں ہے. اور پانچواں ہے مباح, وہ الذي فعله وتركه على حد سواء, جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے. اچھا, تعریف واپس آتے ہیں. واجب کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو یہاں پہ اس کا حکم ہے, اس کو تعریف بھی کہتے ہیں. بالرسم یعنی لفظ کے اعتبار سے واجب کا حکم ہے, اس کو تعریف میں شامل کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل تعریف ہے جسے حد بھی کہتے ہیں, کہ شارع نے جس کو حکم دیا ہے لازمی طور پر عمل کرنے کے لیے, جس پر عمل کرنا لازمی ہو. اچھا, حرام اس کے ضد, یعنی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا شارع نے لازمی طور پر کہ اس کو نہیں کرنا, اس کو حرام کہتے ہیں. مکروہ جس کو شارع نے منع تو کیا کرنے سے لیکن لازمی طور پر نہیں. مسنون شارع جس کو حکم دیا ہے عمل کرنے پہ لازمی طور پر نہیں. مباح جس کے میں کوئی حکم کرنے کے نہ کرنے کا نہ ہو, تو مباح ہے. ان کے دوسرے نام واجب کو فرض بھی کہا جاتا ہے, فریضہ بھی کہا جاتا ہے. حرام کو ممنوع بھی کہا جاتا ہے، مکروہ کو حرام کو مبغض بھی کہا جاتا ہے، مبغوض، اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے. مکروہ کو مبغض، دوسرا لفظ جسے بغض ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے. مسنون کو سنت، مستحب بھی کہا جاتا ہے، مباح کو جائز بھی کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سعد رحمہ اللہ، واجب علی المکلف ان یتعلم منہ، اور مکلف پر واجب ہے کہ اس میں سے یہ جان لے، یعنی فقہ میں سے یہ جان لے، کل ما یحتاج الیہ فی عبادات و معاملاتہ، کہ ہر وہ چیز جان لے یا اس کا علم حاصل کرے جو جس کی اس کی ضرورت ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے عبادات میں اور معاملات میں. واجب علی مکلف کون ہے؟ عاقل و بالغ، اس پر واجب یہ تعلم کہ تعلیم حاصل کرے، منہ فقہ میں سے، ہر چیز کا فقہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے کیا؟ نہیں. واجب کس چیز پہ ہے علم حاصل کرنا؟ کل ما یحتاج الیہ فی عبادات و معاملات وغیرہ، جس کو اس کو ضرورت ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے عبادات میں، معاملات میں وغیرہ. اب تاجر ہے، اب تجارت کے احکام و مسائل آپ پر واجب ہیں جاننا، لیکن آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں اس وقت، اب واجب ہو گیا کہ نہیں؟ اب آپ پہلے سمجھیں گے، پھر آپ قدم بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاملات میں سے. شادی کے احکام اور مسائل جاننا واجب ہے؟ نہیں. اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تب آپ جان لیں کہ ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور کیا آپ پر واجبات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، تو یہ جاننا جو لازمی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اب نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر جاننے کے پڑھ سکتے ہیں، تو جاننا آپ فرض ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ جان لیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس کے دلیل، قال صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے تو اس کے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، اور بالکل واضح الفاظ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اس کا اپنا نصب العین بنائے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، فقہ فی الدین، دین کی سمجھ. اور آپ یہ خود محسوس کر سکتے ہیں اپنے قول و فعل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے آداب سے، کہ کیا واقعی آپ اس خیر میں شامل ہیں کہ نہیں. اگر آپ کا لگاؤ، آپ کا جھکاؤ عبادت کی طرف ہے، اور آپ اس حق بھی ادا کرتے ہیں، علم کی روشنی میں آپ عمل کرتے ہیں، آپ کا قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، آپ کو حسن اخلاق سے واضح ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور آپ خیر کے راستے پر ہیں، اور خیر پر ہیں. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ دل کا پھر جانا کہ دینی لگتی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ. اور اگر آپ اس طریقے پر نہیں ہیں، یہ اس راستے پر نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو، حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شریعت کے علم کو حاصل کرنے کا حق ادا کرنے والے میں سے ہوں. کیونکہ واللہ اگر آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں سے بہت چیزیں کما لیتے ہیں، لیکن ایک چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آپ لوگ کچھ کمایا ہی نہیں ہے. اگر دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس سے محروم آپ رہے ہیں، اور ریال، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ آپ کما کما کر گئے ہیں، پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، بزنس آپ کا بڑا عمدہ ہے، زمینیں ہیں، کاروبار ہیں، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن خالی ہاتھ گئے ہیں، آپ کے پاس نہ دنیا میں کوئی علم تھا، نہ عمل تھا، نہ قبر میں آپ کے ساتھ جو عمل جو آپ کے ساتھ رہنے وہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس دنیا سے کیا لے کے گئے ہیں؟ تو اگر آپ اس بھلائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور توفیق اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتا ہے، جو اس بھلائی کو چاہتا ہے، آپ ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 قدم واللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. لیکن جب آپ ضرورت نہیں ہے بھلائی کی تو آپ پھر دین کے سمجھ کے تعلق سے آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. دیکھ لیں آپ بہت کم لوگ ہیں حلقات العلم میں, آپ دیکھ لیں کتنے لوگ درس سنتے ہیں, کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, کتنے لوگ جستجو میں رہتے ہیں, کتنے لوگوں کے دل میں تڑپ ہوتی ہے تاکہ میں آپ چلو کام چھوڑ دوں کچھ بھی کروں تاکہ علم حاصل کرنا ہے. میرے پاس ہم یہ نہیں کریں کہ 24 گھنٹے 23 گھنٹے لگائیں آپ, بھائی 24 گھنٹے سے ایک گھنٹہ آپ کے پاس نہیں یار, ایک گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے, آدھا گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے. 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے ہیں, ایک بھی گھنٹہ ہمارے پاس, آدھا گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور واللہ علم نور ہے, روشنی ہے. آپ کی زندگی اس علم کی نور سے روشن ہو جائے گی جب آپ یہ علم اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کریں گے. آپ خود محسوس کریں گے یہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ جوڑ دی, فقہ فی الدین کے ساتھ, جب آپ کو دین کی صحیح سمجھ آتی ہے, آپ کا عقیدہ درست, آپ کا عبادات درست, آپ کا معاملات درست, آپ کے اخلاق درست, آپ کے تقوی میں اضافہ, آپ کا ایمان مضبوط, ثابت قدمی دین میں, بہت سارے مصیبتیں بہت سارے فتنے آئیں گے لیکن آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص عنایت ہے, اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ چاہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر چاہیے آپ کے ساتھ اور آپ خیر پہ راستے پہ ہیں, وہ کیسے آپ کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس راستے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کو کسی اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, ہمارے عبادات کی, ہمارے علم کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ ہمیں ضرورت ہے, اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. اگر اس خاص مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خاص طریقے پر چلنا پڑے گا, اور وہ خاص طریقہ ہے دین کے علم کی روشنی میں, فقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور توفیق اسے ملتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرماتا ہے. وہ خاص مہربانی آپ اگر چاہتے ہیں اس میں شامل ہو جائے تو ایک قدم آگے بڑھے. دل میں چاہت ہونی چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اچھا میں کرتا ہوں, اچھا میں شروع کرتا ہوں, شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا آپ کو. دل میں وسوسہ کرتا ہے, خون میں دوڑتا ہے, ہمارے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے, شیطان الانس سے ہمارا پالا پڑتا ہے 24 گھنٹوں میں کس نہ کسی طریقے سے. تو نہ شیطان الجن چھوڑتے ہیں نہ شیطان الانس چھوڑتے ہیں, تو آپ کو عزم کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.